الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على محمد وعلى
وأصحابه المنتجبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا صلى الله عليه وسلم سورة فرقان کی یہ 25ویں آیت ہیں قرآن مجید کا 25واں سورہ اور یہ 25ویں آیت کہ وہ یوم تشقق السماء اس دن کہ جس دن آسمان بادلوں کی وجہ سے پھٹ جائے گا اور ملائکہ جوق در جوق نازل کیے جائیں گے. قیامت کے منظر کو پیش کیا جا رہا ہے, یوم لقاء کی کیفیت کو پیش کیا جا رہا ہے, یوم حساب جو بہت بڑا دن ہے, جس دن کے بارے میں قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یوم حساب جو ہوگا قیامت کا دن, صبح قیامت, قیامت کا دن ہماری گنتی کے 50,000 سال کے برابر ہوگا. یعنی جو لوگ فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اپنی زندگی کا بچا ہوا 30 سال, بچا ہوا 40 سال جس کو ہم فیوچر سمجھتے ہیں, ان لوگوں کے لیے غور طلب بات یہ ہے کہ ہماری حساب کے 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا جس کو یوم حساب کہا جاتا ہے. اس دن کی کیفیت کو مختلف انداز میں قرآن مجید نے بیان کیا ہے. وہ یوم تشقق السماء, جس دن, کون سا دن, وہ ایک دن ہے یوم قیامت, قیامت کا دن ایک دن, جس کا ایک دن اتنا بڑا ہے, وہ ایک دن کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور اس دن کے بعد جنت و جہنم کا سلسلہ ہے. وہ دن یوم حساب ہے, وہ دن تو فیصلے کا دن ہے, جس دن فیصلہ سنایا جائے گا, جس دن سارے لوگ ایک جگہ پہ جمع ہوں گے, جو یوم حشر ہیں. اس کا تعارف مختلف انداز میں کروایا گیا, یوم حشر, جس دن سب لوگ محشور ہوں گے. جب آسمان پھٹ پڑے گا, زمین اپنے دفینے اگل دے گی, جس دن جو ہے تمام نقابات الٹ دیے جائیں گے اور سب کے سب محشور ہوں گے. تو اس حشر میں یہاں تک کہا گیا کہ انسان کے ساتھ ساتھ جانور بھی محشور ہوں گے. جنات بھی جو ہے وہ محشور ہوں گے. یہاں تک کہ اس دن نزل الملائکۃ تنزیلا, ملائکہ بھی نازل ہوں گے اور جوق در جوق ملائکہ بھی جمع ہوتے جائیں گے. تو وہ دن یوم الجم ہے, یعنی جس دن سب کے سب محشور ہوں گے اور سب کے سب ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں گے. اس کے بعد جو ہے فیصلے ہوں گے, جہاں پر جو ہے وَنَدْعُو كُلُّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ, جہاں پر جو ہے ہر گروہ اپنے اپنے اماموں کے ساتھ محشور ہوگا. جہاں جو ہے آدم علیہ السلام کی قوم بھی رہے گی, نوح اپنی قوم کے ساتھ محشور ہوں گے, خلیل اپنی قوم کے ساتھ, کلیم اپنی قوم کے ساتھ, مسیح اپنی قوم کے ساتھ, سب اپنے اپنے جھنڈے لیے ہوئے, سب اپنی اپنی علامتوں کے ساتھ, اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ, سب کے سب محشور ہوں گے. یوم حشر جہاں سارے کے سارے انبیاء اپنی تمام امتوں کے ساتھ محشور ہوں گے اور ہر نبی اپنی امت کا گواہ بن کر آئے گا. اب یہ گفتگو طویل ہو جائے گی کہ ہر نبی اپنے اپنے امتوں کے ساتھ محشور ہوگا اور وہ اپنی اپنی امتوں کے لیے شفیع بنے گا اور گواہ بنے گا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یوم الجم میں جہاں سارے ملائکہ جمع ہیں, جہاں سارے حیوانات جمع ہیں, جہاں سارے ملائکہ جمع ہیں, جہاں سارے انسان جمع ہیں, وہاں پر ہمارے نبی تمام انسانوں کے پر گواہ بنا کر پیش کیے جائیں گے کہ ہمارے نبی ہر امت کے لیے گواہ رہیں گے. وَجَعَلْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا کہ ہم آپ کو تمام امتوں پر گواہ بنا کر پیش کیے جائیں گے, جہاں ہمارے نبی تمام امتوں پہ گواہ بنیں گے. تو گواہ وہی ہو سکتا ہے کہ جو شاہد ہو, جو جس کے سامنے امت کے واقعات جس کے پیش نظر ہو, وہی گواہی دے سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے نبی کے سامنے وحی کے ذریعے سے ساری امتوں کے احوال کو ایسے پیش کیا جیسے آنکھوں دیکھا حال ہوتا ہے. اس طرح سے آگاہ کر دیا ہے کہ کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی امتی کی, کسی بھی نبی کی امتی کی کیفیت ہمارے نبی سے پوشیدہ نہیں ہے. وحی کے ذریعے سے ساری باتیں ہمارے نبی کو بتا دی گئی ہیں, لہٰذا وہ ساری امتوں کے گواہ بنیں گے اور ہر امت کے لیے ہمارے نبی شفیع بنیں گے. شفیع یوم الجزا تمام امتوں کے لیے تمام بشریت کے لیے. اور اس وقت عظمت مصطفیٰ ظاہر ہوگی کیونکہ جو ہے وہ اس مقام پر ہوں گے جہاں مقرب ترین ملائکہ بھی آپ کی عظمتوں کے لحاظ سے پیچھے رہیں گے, ملائکہ پیچھے رہیں گے اور تمام انسان صفوف آپ سے پیچھے رہیں گے اور آپ امامت کریں گے تمام یوم الجم. تو سارے کے سارے لوگ اس دن محشور ہوں گے, اور جس دن آسمان پھٹ پڑے گا, آسمان کے بارے کے پہلے دخان کی شکل میں تھا, دھواں کی شکل میں تھا, یہ ساری کیفیتیں قرآن مجید میں موجود ہے. یہاں یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ جس دن آسمان بادلوں کی وجہ سے پھٹ جائیں گے اور ملائکہ جوغ در جوغ نازل ہوں گے. ابن کثیر نے ایک روایت یہ پیش کیا ہے کہ اس دن جو ہے آسمان اول پھٹ پڑے گا اور آسمان اول کے لوگ آسمان دوم پر پہنچیں گے, آسمان دوم بھی پھٹ پڑے گا تو آسمان دوم کے فرشتے بھی جو ہیں وہ آسمان سوم پر پہنچیں گے, اور اس طرح سے سب کے سب پہنچتے جائیں گے یہاں تک کہ جو ہے آسمان سوم, آسمان چہارم, آسمان ہفتم سب پھٹ پڑے گا اور سارے کے سارے ملائکہ جو ہے ایک جگہ پر جو ہے وہ جمع ہو جائیں گے. مختلف قسم کی تعبیرات کی گئی ہیں اور ان میں بہت ساری چیزیں تشبیہ بھی ہو سکتی ہیں, لیکن اصل بات جو سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جس دن سب کے سب محشور ہوں گے اور سارے ملائکہ ایک جگہ پر جمع ہوں گے, تمام انسان ایک جگہ پر جمع ہوں گے, تمام بشریت ایک مقام پر جمع ہوگی, تمام کے تمام حیوانات جس جگہ پہ جمع ہوں گے, اس یوم کو یوم محشر کہا جائے گا جہاں سب کا حشر و نشر ہوگا, جہاں سب ایک جگہ پر جمع ہوں گے, جس دن کو یوم لقاء یا یوم قیامت, یوم معاد اور جو ہے یوم تشقق السماء کہا جاتا ہے کہ جس دن آسمان پھٹ پڑے گا وہ دن. اور اس کے بعد الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین اسیرا. تو یہ جو دن ہوگا اس دن در حقیقت حکومت پروردگار کے ہاتھ میں ہوگی, اور وہ دن کافروں کے لیے بڑا سخت ہوگا کیونکہ وہ دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دن ہوگا, جس دن اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ آج کس کی حکومت ہے, لمن الملک اليوم, کہ آج کے دن, آج قیامت کے دن حکومت کس کی ہے؟ دنیا میں تو کہتے تھے حکومت ہماری ہے، ہماری حکومت ہے، ہماری سلطنت ہے. آج سوال کیا جائے گا کہ آج کس کا اختیار چلتا ہے، جبکہ دنیا میں جو لوگ اپنے کو بادشاہ کہلاتے تھے وہ جھوٹے تھے، اس لیے کہ کوئی بھی مالک ایسا نہیں تھا جس کا واقعی وہ مالک ہو. جھوٹے بادشاہ بن بیٹھے تھے، جھوٹے حاکم تھے، جھوٹے ملک تھے. کہتے ہم بادشاہ اس ملک کے، یعنی یہ زمین ہماری ملک کی سرزمین ہے، یہ آسمان ہمارے ملک کا آسمان ہے، یہ ستارے ہمارے ملک کے ستارے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر یہ آپ کے ملک کے ہیں اور یہ آپ کی ملکیت میں ہے تو پھر آپ کا اختیار کیوں نہیں چلتا، پھر زمین پر زلزلے کیوں آتے ہیں، ہے نا، پھر طوفان کیوں آتے ہیں، پھر سیلاب کیوں آتا ہے، پھر آندھیاں کیوں چلتی ہیں، اس پر آپ کا کنٹرول کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ ملک آپ کا ہے تو آپ کا اختیار اس ملک پر کیوں نہیں ہے، اس کی ہواؤں پر آپ کا اختیار کیوں نہیں ہے؟ یہ زمین اگر آپ کی ہے تو پھر آپ کے حکم سے تھمتی کیوں نہیں؟ اگر طوفان آتے ہیں تو اس پر آپ کا اختیار کیوں نہیں چلتا؟ سیلاب کو آپ روک کیوں نہیں سکتے؟ اس لیے کہ آپ کس ملک کا سمندر ہے، آپ کے ملک کی ہوائیں ہیں، تو آپ کے اختیار میں کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ منہ بولے بادشاہ ہیں، حقیقی بادشاہ نہیں ہیں، جھوٹ موٹ کے بادشاہ ہیں، حقیقت میں آپ بادشاہ نہیں ہیں، مالک مجازی ہیں، مالک حقیقی نہیں ہے. اس یعنی آج بھی کوئی مالک نہیں ہے، لیکن جو مالک بن بیٹھے تھے جھوٹے ان سے پروردگار پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج بتاؤ کس کی حکومت ہے؟ کل بھی تمہاری حکومت نہیں تھی، آج بھی تمہاری حکومت نہیں ہے، لیکن کل تم کہتے تو تھے کہ ہماری حکومت ہے، آج بتاؤ کہہ کے، آج کہہ کے بتاؤ کہ کس کی حکومت ہے؟ تو آج سوائے خداوند سبحان کے کسی کی حکومت نہیں ہے. اس دن حکومت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگی. الملک یومئذ الحق، کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ یومئذ الحق للرحمن، رحمان کے ہاتھ میں ہے. در حقیقت بالحق، بالحق آج کی حکومت جو ہے وہ رحمان کی حکومت ہے. رحمان یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، یہ لفظ رحمان مخصوص ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اسی لیے عام بندے کو رحمان نہیں کہا جاتا، بندے کو رحیم کہہ سکتے ہیں، کریم کہہ سکتے ہیں، لیکن رحمان نہیں کہہ سکتے. رحمان، رحمان ایک اعتبار سے عام ہے، ایک اعتبار سے خاص ہے. عام اس اعتبار سے ہے کہ اس کا معنی عام ہے، یعنی رحمت پروردگار جو ہے وہ مومنین کے بھی شامل حال ہے دنیا میں اور کافروں کے بھی شامل حال ہے، یعنی صیغہ مبالغہ ہے کہ یہ سب کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے، کافر دنیا میں اللہ کی رحمت عمومی ہے سب کے لیے، جیسے بارش عمومی رحمت ہے، جب یہ برستی ہے تو مسلمانوں کی کھیتیوں پر بھی برستی ہے اور کافروں کی کھیتیوں پہ بھی برستی ہے، مومن کے مکان پہ بھی برستی ہے، کافر کے بھی مکان پہ برستی ہے. یعنی بارش ایک عمومی رحمت ہے جو سب کے لیے ہے، اسی طرح سے اللہ رحمان ہے تو سب کے لیے رحمان ہے، کافر کو بھی پیسے سے نوازتا ہے، مسلمانوں کو بھی دولت سے نوازتا ہے، یہ اور اس کے دیے ہوئے اناج سے، اس کی دی ہوئی بارش سے، ہے نا، اس کی چلائی جانے والی ہواؤں سے، اس کی پھیلائی ہوئی زمین سے، سبھی فائدہ اٹھاتے ہیں، مسلمان کے کافر، وہ رحمان ہے سب کے لیے. لیکن یہ نام خاص ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، رحمان، لفظ رحمان خاص ہے پروردگار، کسی بندے کو آپ رحمان نہیں کہہ سکتے، عبد الرحمان کہہ سکتے ہیں لیکن رحمان نہیں کہہ سکتے. رحیم صفت مشبہ ہے، رحیم کیا ہے؟ یعنی جس کی رحمت پائیدار ہے، وہ کیا ہے؟ قیامت کے دن مومنین کے لیے، مسلمین کے لیے رحمت پروردگار خاص ہے، للمسلمین، للمومنین خاص رحمت ہے. لیکن لفظ رحیم عام ہے، خدا بندے متعال کے لیے بھی رحیم استعمال ہو سکتا ہے، کسی بندے کو بھی آپ رحیم کہہ سکتے ہیں. تو عرض یہ ہو رہا ہے کہ الملک یومئذ الحق للرحمن، آج کے دن جس دن در حقیقت ملک اور حکومت پروردگار کے ہاتھ میں ہوگی، اختیار پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہوگا، کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہوگا. وہ کان یومن الکافرین اسیرا، اور اس دن کافروں کے لیے وہ دن بہت سخت ہوگا، اسیر یعنی سخت ہوگا. وہ دن کافروں کے لیے سخت ترین دن ہوگا اور مومنین کے لیے وہ دن آسان دن ہوگا. یعنی یوم قیامت جو سخت ترین دن ہے، وہ دن مومنین کے لیے راحت کا دن ہوگا، اور کافروں کے لیے، مشرکین کے لیے، نافرمانوں کے لیے، گناہگاروں کے لیے وہ دن سخت دن ہوگا. اس دن جو ہے پروردگار کے حضور میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے ثواب کا کام نہیں کیا تھا، جن لوگوں نے نیکیاں نہیں کی تھیں، جنہوں نے اچھائیاں نہیں کی تھیں، اب ان کے لیے آج کا دن یوم افسوس ہے کہ سب نیکیاں لے کے آئے، ہمارا دامن خالی ہے. سب اچھائیاں لے کر آئے لیکن ہمارے دامن میں کوئی اچھائی نہیں ہے. تو اس دن، جس دن سخت ترین دن ہوگا، وہ دن مومنین کے لیے راحت ہوگی، اس لیے کہ جو ہے وہ رحمت کا سایہ ان کے سروں پر ہوگا، نیکیوں کا سایہ ان کے سر پہ ہوگا. اب دیکھیں کتنی بھی دھوپ ہو لیکن اگر جو ہے چھت کے نیچے اگر آپ آ جائیں تو تمازت آفتاب سے جھلسنے سے بچ جائیں گے. لیکن اگر آپ کے سر پر کوئی چھاتا نہ ہو، سر کے اوپر جو ہے کوئی چھت نہ ہو، آپ کے سایہ نہ ہو، تو اس وقت جو ہے آپ جھلس جائیں گے. تو یوم قیامت کی گرمی اور تبش میں سب جھلس جائیں گے، مگر وہ جن کے سر پہ رحمت کا سایہ ہے، وہ مومنین، وہ مسلمین جو ایمان کے سائے میں ہیں، وہاں سایہ جو ہے وہ درخت کے پتوں کا نہیں ہوگا، وہاں سایہ جو ہے وہ RCC کا نہیں ہوگا، وہاں جو ہے کوئی اسپتال یا کسی کوئی بھی ایسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا. وہاں سایہ جو ہوگا وہ ایمان کا سایہ ہوگا، اسلام کا سایہ ہوگا، کلمۃ الحق کا سایہ ہوگا، کلمۃ لا الہ الا اللہ کا سایہ ہوگا، کلمۃ محمد رسول اللہ کا سایہ ہوگا، اولیاء کا سایہ ہوگا، انبیاء کا سایہ ہوگا. جن کی سیرت سے آپ نے دنیا میں فائدہ اٹھایا، وہ سیرت آپ کے لیے سایہ بن جائے گی. لیکن وہ دن مشرکین اور کافرین کے لیے سخت ہے، ایک ہی دن ہے. وہ دن مومنین کے لیے اطمینان اور راحت کا دن ہے، اور کافروں کے لیے سخت دن ہے. اسی لیے کہا گیا کہ اس دن ہلکے پھلکے رہو، زیادہ وزنی مت بن جاؤ کہ پھر پوچھا جائے گا کہ آخر. اسی لیے تو کہا گیا کہ حرام میں عقاب ہے اور حلال میں حساب ہے. حلال کام اگر آپ کیا ہے تو آپ کو حساب دینا پڑے گا، حرام کام کیا ہے تو آپ کو عقاب ہوگا. تو آپ جتنا بھی ہلکا پھلکا رہیں اتنا جو ہے آپ کا حساب کتاب میں آسانی ہوگی. جتنا کم خرچہ کریں گے اتنا کم حساب دینا پڑے گا، زیادہ خرچہ کریں گے تو حساب دینا پڑے گا. چاہے اچھی چیز میں خرچ کیا ہو لیکن زیادہ خرچ کیا تو حساب زیادہ دینا پڑے گا. لیکن اگر قناعت کیا آپ نے، خرچہ ہی کم کیا تو کم خرچہ کیا، کم حساب دینا پڑے. تو لہذا اس دن، جس دن کافروں کے لیے سخت ہوگا، اور سب سے بڑی بات یہ ہوگی اس دن کہ جو لوگ نیکیاں لے کر نہیں آئے ان کے لیے کفے افسوس ملیں گے، وہ لوگ افسوس کریں گے. وہ افسوس ہی ان کے لیے جہنم بن جائے گا. پشیمانی جو ہوتی ہے نا، وہ جو ہے انسان کو کھا جاتی ہے. یہ پشیمانی جو ہے انسان کو کھا جاتی ہے. دیکھیں ارشاد ہو رہا ہے، انہیں قیامت کے دن کی تعبیرات کی جا رہی ہے مختلف انداز میں. کہ وہ دن کیسا ہوگا. اس دن کو پروردگار عالم مختلف تشبیہات کی شکل میں بیان کر رہا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا. وہ دن جس دن آسمان پھٹ پڑے گا, جس دن جو ہے نا وہ پہاڑ روئی کے گولے بن کے اڑنے لگیں گے, اس دن جس دن جو ہے چاند اور سورج کی قندیلیں گر پڑیں گی. مثال کے اس طرح سے تعبیرات کی گئی ہیں. انہی تعبیرات کے درمیان میں پھر ایک تعبیر یہاں پر کی جا رہی ہے کہ وَيَوْمَ يَعُزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. یہ بڑی عجیب آیت ہے اور یہ اس کیفیت کو بیان کر رہی ہے جو مشاہدے والی کیفیت ہے. وہ یہ ہے کہ وہ دن بڑا سخت دن ہوگا کافروں کے لیے, ہے نا. اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول کے ساتھ ہی راستہ اختیار کیا ہوتا. اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے, انگلیاں نہیں بلکہ پورے دونوں ہاتھوں کو چبائیں گے, یدہ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے. اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹنے لگے گا, شرمندگی کی علامت ہے, یہ پشیمانی کی علامت ہے کہ نہایت درجہ جب وہ انسان پشیمان ہو جاتا ہے کہ کیوں میں نے ایسا کام نہیں کیا, افسوس کفے افسوس ملے گا اور اپنے ہاتھوں کو کاٹنے لگے گا غصے کی حالت میں, یعنی خود اپنے آپ کو کوسے گا, خود اپنے آپ کو کاٹے گا, اپنے ہاتھوں کو کاٹنے لگے گا, اپنے ہاتھوں کو چبانے لگے گا غصے کے مارے اور افسوس کے مارے کاش میں نے نیکیاں کی ہوتی. اور دنیا میں نیکیاں کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا, دنیا میں نیکی کرنا کیا مشکل کام تھا. یہاں پر نیکیاں حاصل کرنے کے اتنے مواقع ہیں اور مرنے کے بعد میں کوئی نیکی انسان حاصل ہی نہیں کر سکتا ہے. وہاں نیکیوں کی جزا ملنے والی ہے لیکن یوم حساب ہے, یوم عمل نہیں ہے. الیوم یوم العمل وغدن آنے والا کل یوم الحساب ہوگا, یوم عمل نہیں. وہاں پہ چھوٹی سی نیکی کرنا چاہیں گے آپ لوگ نہیں کر سکیں گے, اور یہاں بڑی سے بڑی نیکی بھی کرنا چاہیں گے آپ تو آسانی سے کر لیں گے. یہاں بس نیکیاں ہی نیکیاں ہیں. اگر یہاں رہ کر کوئی آدمی نیکی نہیں حاصل کرے گا, نیکیوں کے اندر انسان کو غوطہ ور کر دیا گیا ہے, رحمت میں ڈبو دیا گیا ہے, اس رحمت میں ڈبو دینے کے باوجود بھی کوئی انسان جو ہے اگر جو ہے واٹر پروف پہن کے جو ہے رہے تو پھر جو ہے نا اس کے لیے جو ہے نا کچھ کرنا نہیں ہے. یہاں پر یہاں تو جو ہے نیکیوں میں غرق کر دیا اللہ نے, اس کے باوجود بھی کوئی جو ہے انسان جو ہے نا ایسا کوئی لباس پہن لے بلٹ کے کہ اس میں سے پانی ہی اندر نہ جا سکے, رحمت پہنچنے ہی نہ پائے, تو قصور کس کا ہے؟ نیکی کوئی گہرا میں حاصل ہی نہیں کرنا ہے. ایک صاحب تھے وہاں گاؤں دیہات میں رہتے تھے, تو نماز کے بعد لوگ مسافیاں کرتے ہیں نا تو وہ دور جا کے کھڑے ہو جاتے تھے. تو ہم نے کہا کہ بھائی آپ مسافیاں کیوں نہیں کرتے, مسافیہ میں بہت بڑا ثواب رکھا ہے اللہ نے. تو کہا کہ بھائی ثواب لوگ بنڈیوں سے ملتا لوگ بنتے تھے, یعنی وہ اپنی زبان میں کہتے تھے ہر چیز میں ثواب, ہر چیز میں ثواب تو لاریوں اور بنڈیوں سے ملتا ہے, اتنی زیادہ تعداد میں جو ہے ثواب ملتا ہے کہ ہر چیز میں ثواب رکھ, کہاں تک ثواب لیں گے, ہے نا. سلام کرو تو ثواب, جواب سلام دو تو ثواب, ہے نا. کسی کا احترام کرو تو ثواب ہے, کسی کی طرف مسکرا کے دیکھ لو تو ثواب. تو اس میں بھی کوئی خرچہ ہے کیا؟ مسکرانے میں بھی کوئی خرچہ لگتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنے بچوں کی طرف مسکرا کے دیکھو پیار کی نظر میں, تو میں تمہیں ثواب دوں گا. انہیں اگر جو ہے اپنی ہی اولاد کو, دوسری کی اولاد کو نہیں, دوسرے کی اولاد کے لیے بھی بہت ثواب ہے لیکن خود اپنی اولاد کے لیے بھی اللہ نے ثواب رکھا ہے. اگر غیر کی اولاد کو اٹھانے میں ثواب رکھتا تو بات سمجھ میں آتی, لیکن اللہ سبحانہ کہہ رہا ہے تم اپنے ہی جگر پاروں کو اگر اٹھا کے بوسا دو تو ہم اتنی نیکیاں لکھیں گے, اپنی ہی اولاد کو اگر پیار کی نظروں سے دیکھو تو ہم ثواب لکھیں گے، لیکن کوئی شخص چاہ رہا ہے کہ ثواب ہی نہیں لینا ہے تو بات الگ ہے، لیکن ہر ہر منزل پر ثواب لکھا گیا. لیکن آج اس کی ارزشن کو نہیں معلوم ہو رہی ہے کہ اتنی زیادہ ثواب کی آج ہم کو ضرورت نہیں محسوس ہو رہی ہے، لیکن وہاں پر تھوڑی تھوڑی سی نیکی کام آنے والی ہے. اور من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، وہاں تھوڑی سی نیکی بھی کام آئے گی، کیونکہ وہاں پر تولا جائے گا نا میزان میں. جب میزان میں جب تولا جائے گا تو ہر کسی کی آرزو یہ ہوگی کہ نیکیوں کا پلہ بھار، ارے کاش اور کچھ نیکیاں ہو گئی ہوتی. لیکن جس کی نیکیاں کم ہو جاتی ہیں وہ کفے افسوس ملنے لگتا ہے کہ آخر اتنے مواقع میرے پاس آئے تھے، کیوں انہیں ہاتھ سے چھوڑ دیا. وہاں وہ کفے افسوس ملے گا، اتنا کفے افسوس ملے گا کہ اپنی انگلیوں کو کاٹنا شروع کر دے گا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو چبانا شروع کر دے گا کہ آخر جو ہے افسوس کے مارے اور پشیمان ہو جائے گا، اپنے آپ کو کوسنے لگے گا کہ کیوں میں نے ایسا کیا. وہ یوم یعض الظالم علی یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو وہ کاٹنا شروع کر دے گا. بڑی عجیب تعبیر ہے، یعنی افسوس کرے گا کاش میں نے یہ کیوں کام نہیں کیا، کاش میں نے یہ کام کیوں نہیں کیا. اور ہر ہر لحظہ کا حساب کتاب وہاں ہونے والا ہے. یہاں تو ہر لحظہ گزر جائے گا. یہاں کی ایک چیز اگر بری ہے تو کئی چیز یہاں کی اچھی ہیں. مثال کے طور پر اگر یہاں پر ہم بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، درد ہے، غم ہے، رنج و علم ہے، یہ سب ہے لیکن سب وقتی ہیں، سب گزر جانے والا ہے. وقت مرہم ہے اور اس وقت کے دھارے میں ہر زخم مندمل ہو جاتا ہے. وقت جو ہے ایک ایسا مرہم ہے جو ہر درد کو مٹا دیتا ہے، بڑے سے بڑا زخم جو ہے وہ بھر جاتا ہے وقت کے گزرنے سے. لیکن کوئی چیز باقی نہیں رہتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز ختم ہو گئی، ہے لیکن الگ کہیں محفوظ ہو گئی نام اعمال میں. اس دن جس دن دفتر کھلے گا تو ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. اس دن جب نام اعمال کھول کے دیکھے گا، کیونکہ یہاں تو نیکی بھی کر کے بھول گیا، برائی بھی کر کے بھول گیا، ساری چیزیں کر کے بھول جاتا ہے انسان. لیکن جب نیکی کر کے بھول گیا بعد میں یاد آتا ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے. ابھی مثال کے طور پر دہلی سے جو راہ اسلام چھپا ہے اس میں میں نے گزشتہ سال ایک مقالہ ایسی لکھ دیا تھا، مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ چھپا ہے یا نہیں. ابھی میں نے کھول کے دیکھا اتفاق تو اس میں میرا مقالہ، میں نے کہا یہ مقالہ میں نے کب لکھا ہے، تو یاد آئے گزشتہ سال کا لکھا ہوا ہے. وہ حج کا جو خاص نمبر چھپا ہے اس میں جو ہے وہ حج کے متعلق جو ہے، گزشتہ سال شوال میں جب ہم گئے تھے دلی تو وہاں پر وہ لکھ کے دے دیا تھا، لیکن اس کے بعد کوئی خبر ہی نہیں تھی، وہ چھپنے کا بھی کوئی سوال نہیں تھا. بات کہہ رہا ہوں یہاں ہم ہر نیکی ہر برائی کر کے بھول جاتے ہیں. کسی کا دل دکھایا بھول گئے، کوئی غلط کام کیا وہ بھی بھول گئے، اچھا کام کیا وہ بھی بھول گئے. یہاں پہ کوئی غم ملتا ہے تو چند دنوں کا غم ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، چند دنوں کی خوشی ہوتی ہے وہ خوشی بھی ختم ہو جاتی ہے. لیکن وہاں جو ہوگا سارا غم اکٹھا ہو جائے گا اور ساری خوشی اکٹھا ہو جائے گی. یہاں پر ہماری روح جو ہے وہ غم کی کیفیت میں رہتی ہے، تو وہ جب وقت ختم ہو جاتا ہے خوشی آتی ہے تو وہ غم ختم ہو جاتا ہے. اور آج کے دور کا اگر آج کے دور پر اگر ہماری روح کا احاطہ ہوتا ہے تو کل گزرے ہوئے کل پر ہماری روح کا احاطہ نہیں ہوتا ہے، آنے والے مستقبل پر بھی ہماری جو ہے روح کا احاطہ نہیں ہوتا ہے. ہماری روح تمام کیفیتوں کا ایک ساتھ ادراک نہیں کرتی ہے، لیکن وہ محفوظ ضرور رہتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ جو چیز میں نے گزشتہ سال جو سالن کھایا تھا آج بھی میری زبان پر ہے. ارے وہ جو چیز ہم نے کھائی تھی فلاں مٹھائی آج تک میری زبان پر اس کا مزہ ہے، لیکن اس وقت احساس نہیں ہے اس کا، یعنی پوری طریقے سے روح کا احاطہ نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن ہے کہیں وہ محفوظ. لیکن اس دن قیامت کے دن ہماری روح کا پوری 60 سالہ زندگی پر ایک ساتھ احاطہ ہو جائے گا، کسی نے 70 سال کی زندگی گزاری ہے تو روح کا احاطہ ایک ساتھ روح 70 سالہ زندگی پر احاطہ کر لے گی. تو وہاں اس میں نیکیاں بھی ہوں گی اور بدی بھی ہوں گی. جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا اس کو راحت مل جائے گی, اور جس کی برائیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا وہ کفے افسوس مننے لگے گا. اسی لیے کہا گیا یوم یعض الظالم ولا یدیہ, جس دن ظالم, کون سا ظالم ہے یہ, ضروری نہیں ہے کہ دوسروں کو اذیت دی ہو, سب سے بڑا ظلم اپنے نفس پر کیا جانے والا ظلم ہے. ظلمت نفسی وتجرعت بجہلی, پڑھتے ہیں نا ہم دعائے کو میں نے, ظلمت نفسی, پروردگار میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا. وہ جو کلمہ یونسیہ میں ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کہ پروردگار میں ظالم, سب سے بڑا ظلم انسان خود اپنے آپ پہ کرتا ہے. انسان کا سب سے بڑا دشمن خود اس کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے. انسان کا سب سے بڑا دشمن, باہر کا دشمن انسان کے جسم کا کو قتل کر سکتا ہے لیکن اس کی روح کا گلا نہیں گھونٹ سکتا ہے. باہر کا دشمن انسان کے تنو سر میں جدائی ڈال سکتا ہے لیکن انسانیت کا قتل نہیں کر سکتا. انسان کا قتل کر سکتا ہے, انسانیت کا قتل نہیں. تو دنیا کا کوئی بھی دشمن انسان کے خود اس کے نفس سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ ہر دشمن جو ہوتا ہے وہ باہر کا دشمن ہے. باہر کا دشمن ہمارے جسم کو اذیت پہنچا سکتا ہے لیکن ہماری روح کا گلا نہیں گھونٹ سکتا ہے. لیکن خود ہمارا نفس جو ہمارا جب دشمن بن جاتا ہے تو انسانیت کا گلا گھونٹ دیتا ہے, ہماری روحانیت کا گلا گھونٹ دیتا ہے. کہ انسان کا نفس اعدا عدو کا النفس کا التی بین جنبیک, انسان کا سب سے بڑا دشمن خود اس کا نفس ہے جو اس کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے, کہ جو اندر ہی سے اس کو جو ہے کاٹ رہا ہے. تو یہ جو اعداد ہو سب سے بڑا دشمن خود اس کا نفس ہے. تو سب سے بڑا ظالم وہی ہے کہ جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے. ان الشرک لظلم عظیم, کہ شرک ظلم عظیم ہے. اسی لیے کہا شرک سے بچو. شرک اس طرح سے ایمان کو کھا جاتا ہے کہ جب اس کی مختلف تشبیہات, اور وہ تشبیہ تو بہت ہی معروف ہے اور اسے ہر کسی کو یاد رکھنا چاہیے, کہ جس طرح سے اندھیری رات میں کالے پتھر پر جب کالی چیونٹی رینگتی ہے تو احساس نہیں ہوتا ہے, اس طرح سے شرک جو ہے ہمارے قلب میں سرایت کر جاتا ہے تو ہم کو احساس نہیں ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک اس طرح سے ایمان کو کھا جاتا ہے اور ایمان کے اندر جو ہے نفوس پیدا کر لیتا ہے اور دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے. باہر کے ظاہری جسم کو احساس نہیں ہوتا ہے لیکن اندر ایمان پورا کھوکھلا ہو جاتا ہے. دعوے پھر بڑے بڑے رہ جاتے ہیں کہ کہنے کو ہم مسلمان بھی ہیں, کہنے کو مومن بھی ہیں, کہنے کو جنتی بھی ہیں. صرف دعوے ہیں لیکن دلیل کسی چیز کی نہیں ہے. اسلام کا دعویٰ ہے دلیل نہیں ہے, ایمان کا دعویٰ ہے لیکن دلیل نہیں ہے, پیروی محمد و آل محمد کا دعویٰ ہے لیکن دلیل نہیں ہے. صرف دعویٰ کرتے ہیں دلیل نہیں پیش کرتے. اگر آپ سب سے بڑے مسلمان ہیں تو سب سے زیادہ ایثار آپ کے یہاں ہونا چاہیے, سب سے زیادہ قربانی کا جذبہ آپ کے یہاں ہونا چاہیے, ہے نا, سب سے زیادہ نرم دل آپ کا ہونا چاہیے, سب سے بڑے متقی آپ ہونا چاہیے. اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پورے دعوے کھوکھلے ہیں, جھوٹے دعوے ہیں, اور یہ سارے جھوٹے دعوے قیامت کے دن ظاہر ہو جائیں گے. یہ جو جھوٹ موٹ ہم اللہ اللہ کرتے ہیں لیکن دل سے اللہ کو یاد نہیں کرتے, ہمارا دل یاد الہی سے غافل ہوتا ہے لیکن زبان پر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہم جو ہے اسلام کا راگ الاپتے ہیں اور اسلام کا نام لیتے ہیں اور اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ ہمارے ایمان سے دھوکہ کھا جائیں لیکن ہمارا دل ایمان سے خالی ہے. تو جو دل سے اللہ کو یاد نہیں کرے گا اور دل اور روح کی گہرائیوں سے اللہ کو نہیں پکارے گا, لخلقِ زبانی, اگر زبان پر اللہ کا ذکر ہے تو زبان تو ایک دن بند ہو جانے والی ہے, اگر ذہن میں ہے تو ذہن ایک دن معاف ہو جانے والا ہے, حافظہ ایک دن ختم ہو جانے والا ہے, ایک دن جو ہے یہ تمام احساسات اور جذبات سارے ٹھنڈے پڑ جانے والے ہیں, لیکن باطنی روح, حقیقت روح کی گہرائیوں سے اگر آواز نکلے گی تو وہ آواز زندہ رہے گی, اور وہ روح کہ جس روح سے اللہ کو پکارا ہے وہی بس باقی رہے گی. اگر دل کی گہرائیوں سے یاد نہیں کیا ہے تو ہزار بار بھی آپ اللہ کا نام لے تو وہ نام خدا بھی یاد نہیں رہے گا, ایسی بھی روایتیں ہیں. اس لیے مرنے کے بعد پہلا سوال یہی ہوگا, من ربک, تیرا رب کون ہے؟ تو پھر زبان یہ نہیں کہہ سکے گی کہ میرا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, یہ کہہ نہیں سکے گی. کوئی روح یہ نہیں کہہ سکے گی کہ یہ کوئی روح نہیں کہہ سکے گی کہ میرا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ. نام خدا کو بھول جائے گا مسلمان, نام محمد عربی کو بھول جائے گا. جب پوچھا جائے گا کہ تمہارا رسول کون ہے تو نہیں کہہ سکے گا. روایت کہتی ہے 80 سال کے بعد صرف اتنا یاد آئے گا وہ تھا ہمارا رسول جس پر قرآن نازل ہوئی تھی, لیکن ابھی بھی نام محمد یاد نہیں رہے گا. کیوں؟ دنیا میں ہی آپ اس تجربہ کر کے دیکھ لیجئے, جب چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ماں کا نام بھول جاتا ہے, باپ کا نام بھول جاتا ہے, خود انسان اپنا نام بھول جاتا ہے, لیکن موت ایک بہت بڑا حادثہ ہے, ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہے. اس کے بعد کچھ بھی یاد نہیں رہتا, نہ اللہ کا نام یاد رہتا ہے نہ رسول کا نام یاد رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سب نام انسان کی زبان پر تھے, انسان کے حافظے میں تھے. اس دن حافظہ ختم ہو جائے گا, کچھ یاد نہیں رہے گا, جتنا ٹٹولے گا حافظے میں کچھ یاد نہیں رہے گا. ہاں, دل کی گہرائیوں میں, روح کی گہرائیوں میں اگر کوئی بات پیوست ہو گئی ہے تو وہ ضرور یاد رہے گی. تو جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا, یوم یعض الظالم علی یدہ یقول یا لیتنی, یہ کیا ہے؟ یا لیتنی, کاش, یا لیتنی, یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, کاش میں رسول کا راستہ اختیار کیا, دامن رسول کو نہ چھوڑا ہوتا, دامن مصطفیٰ کو نہ چھوڑا ہوتا, اور رسول کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا گیا ہوتا. نبی کریم کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, یہ میرا راستہ ہے. جو لوگ قرآن اور عطرت کے راستے کو پچلیں گے گویا وہ میرا راستہ ہے, وہ مجھ سے جا کے ملیں گے. جو لوگ قرآن مجید اور اہل بیت کے راستے پہ چلیں, اور یہ 2 راستوں کے لیے حضور نے کہا یہ الگ الگ راستے نہیں ہیں کہ کچھ لوگ قرآن کا راستہ اختیار کر لیں, کچھ لوگ اہل بیت کا راستہ اختیار کر لیں. عموماً محفلوں میں کہا بھی جاتا ہے کہ دیکھیے نبی نے تو 2 چیزیں چھوڑ کے گئے تھے, اہل سنت نے قرآن پکڑ لیا اور شیعہ لوگوں نے اہل بیت کا دامن پکڑ لیا. دونوں بھی باتیں غلط ہیں, اس لیے کہ یہ دونوں الگ ہو ہی نہیں سکتے کہ اس کو الگ کر دیا جائے. اگر قرآن کو اگر تھام لیں, اہل بیت کو چھوڑ دیں, تو نہ قرآن ملے گا نہ اہل بیت ملیں گے. اسی طرح سے اگر کوئی اہل بیت کا دامن پکڑ لیتا ہے اور قرآن کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دامن اہل بیت کو نہیں تھاما ہے, کیونکہ اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے, قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہو سکتا, یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو ہی نہیں سکتے. یہاں تک کہ جب سر حسین میں جدائی پیدا ہو گئی تب بھی کٹی ہوئی گردن سے قرآن مجید کی تلاوت کر کے یہ بتایا گیا کہ قرآن اور اہل بیت کا رشتہ الگ نہیں ہو سکتا ہے, نہ اہل بیت کو قرآن سے جدا کیا جا سکتا ہے, نہ قرآن کو اہل بیت سے جدا کیا جا سکتا ہے. قرآن کے اندر اہل بیت کا ذکر ہے اور اہل بیت کی زندگی میں قرآن پر عمل ہے. اگر آپ اہل بیت کے طرز عمل کو اختیار کریں گے تو اہل بیت کا طرز عمل قرآن کے سوا اور کچھ ہے؟ اہل بیت کی زندگی کیا قرآن مجید سے ہٹ کر ہے؟ مثال کے طور پہ قرآن کہہ رہا ہے زکات دو, کیا اہل بیت منع کرتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ, اے ایمان والو نماز قائم کرو. تو کیا اہل بیت کی زندگی میں نماز نہیں ملتی؟ قرآن اہل بیت کا قصیدہ پڑھ رہا ہے, اہل بیت کی تعریف کر رہا ہے اور اہل بیت کے عمل کی تشریح کر رہا ہے. سورہ مائدہ اٹھا کے دیکھیں, اہل بیت نے جو یسیروں اور یتیم کو اور جو اپنے افطاری اٹھا کے دی تھی اسی کا تذکرہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ کون ہے کہ جو اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں یتیموں کو اسیروں کو. یہ عمل کس کا تھا؟ یہ عمل اہل بیت کا تھا. وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کس نے کہا تھا؟ یہ امیر المومنین نے کہا تھا. جب جناب حمزہ کی شہادت کی خبر ملی تو امیر المومنین نے کہا انا للہ, اور وہی جملہ قرآن مجید کی آیت بن گئی اور قرآن نے دہرایا ہے اسی بات کو کہ قالوا انا للہ. وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ, جب ان کے اوپر مصیبت پڑتی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ. یعنی ہمارے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو مصیبت کے وقت اِنَّا لِلَّهِ کہتے ہیں. ہمارے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں پروردگار ہمیں دنیا میں بھی نیکی عطا فرما تو یہ آخرت میں بھی نیکی عطا فرما. تو یہ کون لوگ ہیں؟ وہ مومنین کون ہیں جن کے واقعات بیان کر رہا ہے؟ تو قرآن مجید اہل بیت کا تذکرہ کرتا ہے اور اہل بیت کی زندگی میں قرآن عملی صورت میں نظر آتی. تو اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے اور قرآن مجید اہل بیت سے جدا نہیں ہو سکتا. یہ جو جدائی جو لوگ اختیار کرتے ہیں ان کو نہ قرآن ہی ملتا ہے نہ اہل بیت ہی ملتے ہیں, اور وہ لوگ پشتائیں گے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ چھوڑ دیں گے. اصل مسئلہ امتوں کی نجات پہ یہ ہے کہ وہ رسول کے راستے کو اختیار کریں اور نبی کے راستے کو نہ چھوڑیں. سب سے اہم ترین مسئلہ اس سے پہلے بھی عرض کیا جا چکا کہ سنت نبی سب سے بڑا مسئلہ ہے, سیرت نبی کا تحفظ سب سے بڑا مسئلہ ہے. امتوں کی نجات سنت رسول پر ہے. رسول آپ کے لیے نجات کا راستہ لے کے آئے تھے, وہ راستے کو اگر آپ چھوڑ دیں گے تو پھر قیامت کے دن افسوس کریں گے کاش میں نے رسول کا راستہ نہ چھوڑا ہوتا, کاش میں نے سنت نبی کو نہ فراموش کیا ہوتا. کربلا اسی سنت کے احیاء کا نام ہے. جن لوگوں نے سنت نبی کو بھلا دیا تھا ان کو سنت نبی یاد دلانے کے لیے کربلا ہوئی تھی. امام حسین علیہ السلام کا کارنامہ یہی ہے کہ سنت کو بچایا جائے, سیرت کو بچایا جائے. امام حسین کہتے ہیں میں کربلا اس لیے جا رہا ہوں اسیر و بصیرت جدی وابی, اسیر و بصیرت جدی, میں نانا رسول اللہ کی سیرت کے نقوش کو اجاگر کرنے کے لیے جا رہا ہوں, سیرت نبی کو اجاگر. یعنی سنت نبی کو مٹا دیا گیا ہے, اس سنت کو زندگی بخشنے کے لیے کربلا واقع ہوئی. یعنی سنت کو بچانے کے لیے انسان اگر اپنی جان کی بھی قربانی دے تو دے سکتا ہے. سنت نبی اتنی بڑی چیز ہے, راہ نبی اتنی بڑی چیز ہے کہ جس میں اہل بیت نے اپنا سب کچھ گنوا دیا اسی سنت کو بچانے کے لیے. سب سے بڑی قربانی اگر سنت نبی کے تحفظ کے لیے کسی نے دی ہے تو وہ اہل بیت کی ذوات مقدسہ ہے کہ جنہوں نے سنت نبی کو بچانے کے لیے اپنی پوری زندگی اسی سنت کے راستے پہ گزار دی, اور جب جب حکومتیں اور اقتدار سنت نبی سے منہ موڑتا تھا اہل بیت اپنی جان کی قربانیاں دے کر سنت نبی کا تحفظ کرتے تھے, سیرت رسول کا تحفظ کرتے تھے. کہ سنت اگر مٹ گئی تو پھر دین مٹ جائے گا, کیونکہ دین سنت نبی کی شکل میں پیش کیا گیا ہے. قرآن مجید کو سنت نبی کی شکل میں عملی شکل میں پیش کیا گیا ہے. یہ عمل نبی سنت کی صورت میں آیا ہے. اگر یہ عمل نبی کو یعنی جو سنت نبی ہے اس کو اگر چھپا دیا جائے تو پھر دین اپنے صحیح راستے سے ہٹ جائے گا اور ہر ایک کی منمانی دین بن جائے گا, ہر ایک کا طریقہ عمل جو ہے وہ دین بن جائے گا اگر سنت کو محو کر دیا جائے. تو لہٰذا اسی سنت سے جو لوگ منہ پھیرتے ہیں وہ قیامت کے دن پچھتائیں گے کہ میں نے رسول کا راستہ کیوں چھوڑ دیا جو راستہ حق اور حقیقت کا راستہ تھا. ایک اور آیت ہے اس کو ذکر کر کے میں یہ آیت اگرچہ کہ بہت ہی اس میں کچھ جو ہے تھوڑا سا تفصیل ہے, انشاءاللہ جو ہے کل اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کی جائے گی. وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہم دعا کرتے ہیں پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفایاب فرما, جو حج و زیارات کے مشتاقین ہیں انہیں بار بار مشرف فرما, مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما, پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما, دشمنان اسلام دشمنان دین بالخصوص امریکہ و اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما, قبلہ اول کا تحفظ فرما, جنت البقیع کی بازیابی فرما, امام اسرت جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے آبان و اصحاب میں شمار فرما. مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر حاضرین کے مرحومین ارواح مومنین ارواح مسلمین کی ارواح کو شامل